बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 150 تا 152 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام افکار و نظریات سماعت فرمائیں گے، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران ایک ایسے پائیدار معاہدے تک پہنچنے پر زور دیتا رہا ہے جو ایران کے اقتصادی مفادات تک رسائی کی ضمانت فراہم کرے۔ ایران کے سائبر اسپیس کے قومی مرکز کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی سرکاری ویب سائٹ پر سائبر حملے کی خبر صرف افواہ ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی سے الگ ہونے والے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے اپنی نئی پارٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ اور بنگلہ دیش میں کشتی الٹنے سے مرنے والوں کی تعداد 29 ہو گئی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ رابطہ کاروں اور دیگر ممالک کے متعدد وزرائے خارجہ کے ذریعے جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے نیویارک میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے ہونے والی ملاقات میں کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ رابطہ کاروں اور دیگر ممالک کے متعدد وزرائے خارجہ کے ذریعے انجام پا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران اپنے منطقی نقطہ نظر کی بنیاد پر سفارتکاری کے راستے پر گامزن ہے اور ایک ایسے پائیدار معاہدے تک پہنچنے پر زور دیتا رہا ہے جو ایران کے اقتصادی مفادات تک رسائی کی ضمانت فراہم کرے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے شام کے اندرونی معاملات میں اغیار کی مداخلت اور مغربی ایشیا کے علاقے کو غیر مستحکم کرنے والے رویے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں ایران اور شام کے درمیان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مقابلے کے شعبے میں تعاون، نیز آستانہ امن عمل کے مذاکرات نے شام میں استحکام اور امن و امان کی برقراری میں تیزی پیدا کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد کے درمیان نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہونے والی اس ملاقات میں دو طرفہ اور علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اس ملاقات میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے خطے میں امن و سلامتی کے قیام اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے ایران کے فعال کردار اور موقف کی تعریف کی۔ شامی وزیر خارجہ فیصل مقداد نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تہران اور دمشق کے درمیان تعاون کو بہتر انداز میں جاری رکھے جانے پر تاکید بھی کی۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے گزشتہ دنوں کے واقعات میں زخمی ہونے والے شہریوں کی اسپتال میں جا کر عیادت کی ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے تہران کے ایک اسپتال کا دورہ کیا اور بلوائیوں کے ہاتھوں زخمی ہونے والوں اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کے دوران ان شہریوں کے علاج معالجے کے بارے میں معلومات حاصل کی اور مناسب علاج کی یقین دہانی کرائی۔ یاد رہے کہ ایرانی عوام کے دشمنوں اور امریکہ اور اسرائیل کی ایما پر ہنگامہ آرائیاں اور بلوے مہسا امینی نامی لڑکی کی موت کے بہانے شروع کیے گئے تھے، حالانکہ اس بارے میں قانونی تحقیقات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھیں۔ تہران اور بعض دیگر شہروں میں ہونے والے بلووں میں سرکاری اور نجی اموال کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس دوران مغربی میڈیا کی مکمل حمایت کے ساتھ گستاخی کرنے والوں نے قرآن مجید کی بھی بے حرمتی کی اور مساجد اور دیگر مذہبی مقامات میں بھی آگ لگائی۔ ان واقعات میں متعدد افراد مارے گئے، تاہم گزشتہ روز اتوار کو ایران کے لاکھوں انقلابی عوام نے وسیع اور تاریخی ریلیوں میں حصہ لے کر مغرب بالخصوص امریکہ کی اس سازش پر بھی پانی پھیر دیا۔ امت رسول اللہ کے سلوگن کے ساتھ عوام نے اسلامی انقلاب کے اقدار سے وفاداری کا اعلان اور عالمی سامراج کے سامنے ڈٹ جانے کا عہد کیا۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہر ملک کو اپنی ارضی سالمیت کے دفاع کے لیے ایک مضبوط دفاعی توانائی اور فوجی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے سوشل میڈیا پر اپنے ذاتی پیج پر لکھا ہے کہ ہر ملک کو اپنی سیاسی و اقتصادی آزادی اور ارضی سالمیت کے دفاع و تحفظ کے لیے ایک مضبوط فوجی و دفاعی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس دفاعی اصول پر ایران بھی عمل پیرا رہا ہے جہاں غیرت مند جوانوں نے اپنے وطن کے دفاع کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں 30 لاکھ فوجی جوانوں نے دفاع کے لیے مقدس فوجی لباس زیب تن کر رکھا ہے، اور ایران نے اپنے مقدس دفاع کے دوران اپنے ملک کی سرحدوں کے دفاع میں ہزاروں کی تعداد میں شہید پیش کر کے ملک کے دفاع کا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے کہا کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے برسوں میں ایرانی فوجی جوان دفاعی توانائیوں کو مضبوط بنانے کے علاوہ اور بھی دیگر شعبوں میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ ایران کے سائبر اسپیس کے قومی مرکز کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری ویب سائٹ پر سائبر حملے کی خبر صرف افواہ ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کی پریزائڈنگ کمیٹی کے ترجمان سید نظام الدین موسوی نے بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کی کسی بھی ویب سائٹ کو ہیک نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے ارکان کا نام اور ان کے ٹیلی فون نمبر پارلیمنٹ کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر درج ہیں تاکہ رپورٹر اور عوام ان سے آسانی کے ساتھ رابطہ کر سکیں۔ واضح رہے کہ ایران مخالف ٹی وی چینلوں نے اپنی غلط بیانی اور بے بنیاد دعووں کو جاری رکھتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اینونیمس نام کے مبینہ ہیکر گروہوں نے ایران کی پارلیمنٹ کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا ہے۔ ایران کے سائبر اسپیس کے قومی مرکز کے سربراہ نے بھی اس خبر کو مسترد کر دیا ہے۔ اس مرکز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی تمام سرکاری ویب سائٹیں ہر ایک کی دست رس میں ہیں اور کسی بھی قسم کے سائبر حملے کی خبر بے بنیاد ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ ایرانی قوم کے حقوق کے دفاع کے دعوے دار ممالک اپنے جھوٹے نعرے لگانا بند اور ایرانی قوم کے خلاف کئی عشروں سے جاری غیر انسانی پابندیاں ختم کر دیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنے انسٹاگرام پیج پر اسلامی جمہوریہ ایران کے سلسلے میں امریکہ اور مغربی ملکوں کے دوہرے معیار پر کڑی تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران کے مقابلے میں دشمن ملکوں کا رویہ ہمیشہ دوغلا اور دوہرے معیار کا رہا ہے، اور ایران میں ہونے والے حالیہ بلووں میں امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے سیاسی رہنماؤں نے اور اسی طرح ان ممالک کے ذرائع ابلاغ اور ان کے اعلی کار ذرائع ابلاغ من جملہ ان ممالک سے نشر ہونے والے فارسی زبان کے ٹی وی چینلوں نے شرپسندوں اور بلوا کرنے والے عناصر کی بھرپور حمایت کر کے ایرانی قوم کے حق میں جتنا ظلم کرتے بن سکتا تھا وہ کیا، مگر لاکھوں کی تعداد میں ایرانی عوام نے سڑکوں پر نکل کر اور اسکوائروں پر اجتماع کر کے اپنے ملک کے نظام اور اپنے وطن اور اسلامی انقلاب کی حمایت اور وفاداری کا اعلان اور فتنہ گروں سے نفرت و بیزاری کا اظہار کر کے دشمنوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا، جبکہ ان کا یہی میڈیا ایرانی عوام کے ان اجتماعات پر خاموش رہا اور پھر ان اجتماعات کو بہت معمولی ظاہر کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اس سے پہلے بھی امریکی وزیر خارجہ کے ٹویٹ کے جواب میں اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ ملک کے اندر ہو یا بیرون ملک، امریکہ انسانی حقوق کے سلسلے میں اپنے شرمناک ریکارڈ کے بعد کیسے اس بات کی جرت کر سکتا ہے کہ اخلاقی میدان میں خود کو برتر سمجھے اور دنیا کو نصیحت کرنے کی کوشش کرے۔ اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسے ملک کے وزیر خارجہ ہیں جہاں کی پولیس نے صرف 9 ماہ میں 730 شہریوں کو فائرنگ کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتارا ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں میں بیشتر سیاہ فام شہری شامل رہے ہیں۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے بھی اتوار کو اپنے ایک مداخلت پسندانہ بیان میں کہا ہے کہ یورپی یونین ایران میں امن و امان کی برقراری کے لیے حکومت ایران کی جانب سے اپنائی جانے والی قانونی تدابیر کے مقابلے میں اپنے آئندہ کے اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی سے الگ ہونے والے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے اپنی نئی پارٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلی اور کانگریس سے الگ ہونے والے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے اپنی نئی پارٹی کا اعلان کرتے ہوئے پارٹی کا نام ڈیموکریٹک آزاد پارٹی رکھا ہے۔ جموں میں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے نام کا اعلان اور جھنڈے کی رونمائی کی۔ غلام نبی آزاد 3 روزہ دورے پر اتوار کو دہلی سے جموں پہنچے تھے۔ اپنی نئی پارٹی کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی کی آئیڈیولوجی اور نظریات اس کے نام کی ہی طرح ہوں گے اور اس میں سبھی سیکولر سوچ رکھنے والے افراد شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ وہ پارٹی کا ایجنڈا پہلے ہی واضح کر چکے ہیں اور پارٹی کے ایجنڈے میں جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنا اور ملازمتوں نیز زمین کے مالکانہ حق کو علاقے کے لوگوں کے لیے محفوظ بنانا شامل ہے۔ پاکستان میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا ہے جس میں کم سے کم 6 پاکستانی فوجی اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے ISPR کے حوالے سے خبر دی ہے کہ پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر صوبے بلوچستان میں ایک فلائنگ مشن کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ ISPR نے بتایا کہ اس حادثے میں 2 پائلٹ سمیت ہیلی کاپٹر پر سوار سبھی 6 فوجی اہلکار اپنی جان گنوا بیٹھے۔ جان گنوانے والوں میں میجر منیب افضل اور میجر خرم شہزاد شامل ہیں۔ دوسری جانب صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلی نے ہرنائی میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حادثے میں مارے گئے جوانوں کے اہل خانہ کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ صوبہ پنجاب کے وزیر اعلی چودھری پرویز الہی نے بھی اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں کشتی الٹنے سے مرنے والوں کی تعداد 29 ہو گئی ہے جبکہ درجن افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ بنگلہ دیشی حکام کے مطابق حادثہ شمالی پنچ گڑھ ضلع کے بودا قصبے میں کراتو ندی میں پیش آیا جب کشتی پر سوار لوگ ایک مذہبی تہوار کے موقع پر بردیشوری مندر کی جانب جا رہے تھے۔ بنگلہ دیش کے ایک ضلعی عہدیدار نے بتایا کہ کشتی میں 70 افراد سوار تھے جبکہ کشتی میں صرف 40 افراد کے سوار ہونے کی ہی گنجائش تھی۔ مرنے والوں میں متعدد خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ کچھ افراد نے تیر کر اپنی جان بچائی۔ ضلع عہدیدار کا کہنا ہے کہ درجنوں افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش کا کام جاری ہے۔ البتہ 29 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ بنگلہ دیش میں کشتی کے الٹنے کے واقعات ہر سال رونما ہوتے ہیں، جبکہ رواں برس مئی میں بھی ایسے ہی ایک واقعے میں 26 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ یمن کے مختلف علاقوں پر سعودی اتحاد کی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جارح سعودی اتحاد نے 50 سے زیادہ بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ سعودی اتحاد نے یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اس ملک کے مختلف علاقوں کو 53 بار وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی جاری خلاف ورزی کی اور رہائشی علاقوں اور یمن کی مسلح افواج کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ سعودی اتحاد کے ڈرون اور جنگی طیاروں نے الحدیدہ، تائز، معارب، حجہ، سعدہ، جیزان، زالے اور نجران میں یمنی شہریوں کے رہائشی مکانات اور یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا، گولہ باری کی اور راکٹ حملے کیے۔ طلبہ کے عالمی مارشل آرٹس کے مقابلوں میں ایران کی ٹیم نے سونے کے 4 تمغے حاصل کر کے چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ ترکی میں ہونے والے ان مقابلوں میں ایران کے طلبہ کی ٹیم نے سانڈا فائٹ کے حصے میں مجموعی طور پر 4 گولڈ میڈل حاصل کر کے اس شعبے کا عالمی مقابلہ جیت لیا۔ لڑکیوں کے مقابلے میں مہنا رحیمی کو گولڈ میڈل ملا، جبکہ انڈونیشیا کی تہانیا کیوسیوم دوسری پوزیشن اور ترکی کی تورر کبرا اور کورت لیکنر مشترکہ طور پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ
جی۔ ڈاکٹر صاحب، اسلامی جمہوریہ ایران میں گزشتہ روز شرپسندوں کے خلاف جو ملگیر مظاہرے ہوئے ہیں، اس سے نظام اسلامی سے عوام کی حمایت بخوبی واقف ہوتی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کل کے مظاہروں پہ اگر گفتگو کی جائے اور جو جس سطح کے عوامی اجتماعات ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ہوئے، اس سے 2-3 اس کے زاویے ہیں کہ جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک فوری ریئیکشن ہے، اور یہ ریئیکشن ان شرپسند عناصر، ان بلوائیوں کے خلاف ہے کہ جو ایک مٹھی بھر عناصر ہیں، اور انہوں نے ایک ایسے بہانے سے پورے اسلامی نظام کو نشانہ بنایا ہے کہ جو کوئی بڑی وجہ نہیں بنتے تھے، کہ جس کی بنیاد پہ ملک کے اندر ایک دفعہ پھر پورے ایک بھگدڑ مچا دی جائے اور ایک ایسا آشوب برپا کر دیا جائے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یعنی بظاہر دیکھا جائے تو ایک خاتون ہے، اب اس کی ایک مشکوک موت واقع ہوئی ہے، ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کی موت کی حقیقی وجہ کیا ہے، اور چند شرپسند عناصر اس نعرے کو لے کے اور خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہوئے، انسانی حقوق کا نعرہ لگاتے ہوئے اور بے جا پابندیوں کا ایک اظہار کرتے ہوئے میدان میں نکل آئے۔ اور میدان میں نکل کے کیا کریں؟ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مظاہرے کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور عموماً ہر ملک میں ہر شہری کو احتجاج کا حق ہے، وہ اپنا مطالبہ پیش کرے حکومت کے سامنے، اس ادارے کے سامنے کہ جس سے اس کو شکایت ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو بہانہ بناتے ہیں، اور اس بہانے سے آپ کا ہدف کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس میں بھی ایسے ہوا ہے کہ ایک خاتون کے نام پہ ایک مسئلے کو اٹھایا گیا، اس کے بعد وہ جو مظاہرے ہوئے اس کی نوعیت دیکھیے ذرا کہ اس کے اندر مطالبات کی جگہ پہ کیا کیا گیا کہ جلاؤ گھراؤ کیا گیا, سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, بیت المال سے بنی ہوئی چیزوں کو جو خود شہریوں کے لیے بنائی گئی تھی ان کو بری طریقے سے نقصان پہنچایا گیا, اور اصل مطالبہ جو ہے وہ اس میں گم ہو کے رہ گیا کہ اصل مطالبہ کیا تھا. مطالبہ سیدھا سیدھا مطالبہ تھا کہ بھی ایک خاتون کی ایک مشکوک موت ہے, اس کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ کیا جائے, اور فوری طور پہ انتظامیہ نے, پولیس نے, وزارت داخلہ نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ ایک شکایت ہے اور اس شکایت کو باقاعدہ قانونی طریقے سے حل کرنا چاہیے. دیکھیں جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے دنیا کے کوئی بھی ملک ہو تو ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ آپ نے بات کی اور فوراً اس پہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ایک بات کر دی جائے کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ایک راستہ ہوتا ہے, قانونی ایک سلسلہ مراتب ہوتا ہے, اس قانون کے تحت وہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے خاتون کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی, اس کا ماضی کا پتہ چلے گا, پہلے سے وہ مریض تھی یا نہیں, یا جو اس کی موت ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے. یعنی اس کے بغیر تو کوئی فیصلہ یا کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. لیکن وہ جو مظاہرین تھے چونکہ وہ بہانہ یہ تھا, اس لیے انہوں نے جو باتیں اور جو نعرے, اب بظاہر ایک خاتون کا مسئلہ ہے, اس کے ایک مرڈر کا مسئلہ ہے مسئلہ, لیکن نعرے کیا لگائے گئے, فلاں علاقے کو آزاد کرو, فلاں نظام کو تباہ کر دو, فلاں جو قرآن ہے اس کی مخالفت کرو, فلاں جو اسلامی حکم ہے, شریعت کا حکم ہے اس کی مخالفت کرو. بعض جگہ قرآن جلانے کی باتیں شروع ہو گئیں, کہیں پہ سید الشہداء سے, چونکہ اربعین اور آزاداری کے ایام تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے عنوان سے جو ہے وہ آزاداری کے ایام تھے, جو مختلف آزاداری کے سٹال لگے ہوئے تھے, ان کو تصاویر کو, پرچم کو وہاں پہ لگے ہوئے دوسرے مقدسات کو, اس طرح ان کو آگ لگانا, قرآن کی توہین کرنا اور ایسے نعرے لگانا کہ جس کا اس خاتون کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس سے بظاہر چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ صرف ایک بہانہ تھا, اصل کوئی اور چیز نشانے پہ تھی, اور وہ نشانہ یقیناً وہی ہے کہ جو عالمی سامراجی طاقتیں گزشتہ 40-42 سال سے جس نظام کو ختم کرنے کے لیے, نابود کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں, اصل نشانہ وہ تھا. بہانہ یہ بنا, پہلے کبھی انتخابات کا بہانہ بنا, کبھی مہنگائی کا, کبھی پیٹرول کی قیمتوں کا, اس دفعہ یہ بہانہ بنا. لیکن ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی اس کا حکومت نے مقابلہ کرنے کی بجائے عوام خود میدان میں آئے. عوام نے کہا کہ بھئی یہ مٹھی بھر عناصر ہیں, یہ چند سو اکٹھے ہو کے پورے معاشرے کے اندر افراتفری مچا رہے ہیں, یہ اگر اکثریت میں ہوں, اگر ان کے مطالبے جائز ہوں تو پھر تو سوچا جا سکتا ہے, نہ ان کے مطالبات جائز, نہ یہ اکثریت میں ہیں, نہ ان کا کوئی ماضی اچھا ہے, پھر انہوں نے جس انداز سے قتل و غارت اور جلاؤ گھراؤ کیا ہے, نہ ان کا کریکٹر اس طرح کا ہے کہ ان کے اس کو سپورٹ کیا جائے. تو عوام میدان میں نکلے, جو ایسے جیسے کہ آپ کا یہ سوال تھا کہ یہ جو عوامی اجتماعات اور ملک گیر اجتماعات ہوئے ہیں, اس پہ تبصرہ یہی ہے کہ دیکھیں ملک کے اندر عوام فیصلہ کرتے ہیں, اکثریت فیصلہ کرتی ہے, حقائق کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اقلیت میں بھی ہوں, باطل پہ بھی ہوں, آپ کے مطالبات بھی غلط ہوں, اور آپ کے جو نعرے ہیں وہ بھی ملک, آئین, قوم, ہر چیز کے خلاف ہوں, تو کون آپ کا ساتھ دے گا؟ لہذا کل بجائے یہ کہ حکومت یا ایجنسیاں یا سیکیورٹی ادارے اس کا جواب دیتے, عوام نے میدان میں آ کے جواب دیا کہ ہم اس نظام کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے, ہم قرآن کی توہین کرنے والوں کو برداشت نہیں کریں گے, ہم امام حسین اور عزاداری کے خلاف جس نے بھی کوئی قدم اٹھایا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے, اور اس کو کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں دیں گے کہ وہ جب آئیں جلاؤ کریں, گھراؤ کریں اور حکومت پہ دباؤ ڈالیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لیں, تو ایسا نہیں ہونے گا. تو ایک پیغام تو خود ان شر پسندوں کو گیا ہے, دوسرا اس کے پیچھے جو بیٹھی ہوئی قوتیں تھیں, وہ جو عالمی میڈیا تھا, بالخصوص امریکی حکام, برطانوی حکام, یورپی یونین کے حکام, جنہوں نے بیانات دیے, جنہوں نے یہ بیانات بازی کی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں جب بھی اس طرح کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ یہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عوام اس نظام کے خلاف ہو گئے ہیں, جبکہ وہ جو اس نظام کے مقابلے میں نکلتے ہیں وہ دیکھ لیں ماضی میں بھی دیکھ لیں اور اس دفعہ بھی دیکھ لیں کہ وہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں اور ان کے اندر کتنے پیڈ لوگ ہیں اور کتنے خود انہی ممالک کے بھیجے ہوئے ہیں. ان ممالک کو تو پتہ ہے نا کہ وہ کتنے لوگوں کو بھیجتے ہیں, کتنے کو پے کرتے ہیں, کتنے لوگ ان کی پے رول پہ ہیں. تو اس کے بعد باقی بچتا کیا ہے کہ جن کے بنیاد پہ آپ جو ہے کہ اچھے خاصے چلتے ہوئے نظام میں ایک ایسا خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے خود عوام کے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو لہذا کل کے اجتماعات کا یہ ایک واضح پیغام تھا کہ عوام کی اکثریت نظام کے ساتھ ہے اور اس نظام سے محبت کرتی ہے, اور اس نظام کے خلاف اگر کوئی چاہے وہ بیرونی طاقت ہو چاہے وہ اندرونی طاقت ہو جب بھی میدان میں آئے گی تو عوام اس کا جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیں گے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, سیاسی گفتگو کا بہترین پیغام سامعین نے سماعت فرمایا. کل کے واقعے کا ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی ختم ہونے کا اعلان کرتے ہیں. جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول. تمہارا گنہگار یا رسول, ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا, دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول, کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول, میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول. رسول کر کے نثار۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 مہر، 29 سفر المظفر اور 26 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انتیس سفر المظفر سن 1286 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین ملا حسین علی توئی سرکان نے ایران کے شہر اصفہان میں وفات پائی۔ توئی سرکانی تحقیق و مطالعے سے تعلق رکھنے والے دانشور تھے۔ وہ فقہ اور اصول فقہ کا بہت علم رکھتے تھے اور کافی عرصے تک درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ انہوں نے اپنے علم کو دوسروں کے لیے وقف کیا۔ ملا حسین توئی سرکانی کی بہترین کتب میں کشف الاسرار کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے جو 11 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان کی دیگر اہم کتابوں میں اصول عقائد، مکارم الاخلاق اور حاشیہ جامع عباسی شامل ہیں۔ چھبیس ستمبر سن 1888 عیسوی کو انگریزی زبان کے مشہور شاعر اور نقاد ٹی ایس ایلیٹ پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام تھامس اسٹرینز ایلیٹ تھا۔ وہ امریکہ کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور اعلیٰ تعلیم ہارورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ کچھ عرصے پیرس کی سوربن یونیورسٹی میں گزارا۔ 1915 عیسوی میں وہ انگلستان منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے بقیہ زندگی گزار دی۔ انگلستان میں انہوں نے ایک ادبی رسالہ جاری کیا۔ اسی دوران انہوں نے نظم نگاری کا آغاز کیا جس نے ادبی دنیا کو چونکا دیا۔ 1922 عیسوی میں ان کی سب سے بڑی نظم دی ویسٹ لینڈ شائع ہوئی جس نے انہیں بڑے شاعروں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ ایلٹ نے متعدد ڈرامے بھی تحریر کیے۔ 1948 عیسوی میں ٹی ایس ایلٹ کو ادب کے نوبل انعام اور آرڈر آف میرٹ سے نوازا گیا۔ چھبیس ستمبر سن 1907 عیسوی کو نیوزی لینڈ نے آزادی حاصل کی۔ مختلف جزائر پر مشتمل ملک نیوزی لینڈ 1769 عیسوی میں برطانوی نو آبادی بنا۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے اس علاقے میں وسیع پیمانے پر ہجرت کی۔ اسی بنا پر نیوزی لینڈ کے مقامی باشندوں ماوریوں نے، جو اپنی سرزمین کو اغیار کے قبضے میں دیکھ رہے تھے، 1840 عیسوی میں برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے مطابق انہوں نے نیوزی لینڈ پر برطانیہ کی حکمرانی کو اس شرط پر تسلیم کیا کہ برطانوی مہاجرین ان کی زمینوں سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے۔ انگریزوں نے اس معاہدے کی کئی مرتبہ خلاف ورزی کی جس کے باعث ماوریوں نے انگریزوں کے درمیان 1845 سے 1848 عیسوی تک اور 1860 سے 1870 عیسوی تک دو خونریز جنگیں ہوئیں جن میں ماوریوں کو شکست ہوئی۔ آخرکار 1907 عیسوی میں نیوزی لینڈ نے آزادی حاصل کر لی۔ بہت سے جزیروں پر مشتمل ملک نیوزی لینڈ جنوبی بحر الکاہل میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 268,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ چھبیس ستمبر سن 1962 عیسوی کو یمن میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ یمن کے بادشاہ خود کو امام کہلواتے تھے۔ کرنل عبداللہ سلال نے فوجی بغاوت کے ذریعے بادشاہ یمن کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں جمہوری نظام قائم کیا۔ یمن کے آخری بادشاہ محمد بدر نے، جن کو سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی، نئی حکومت سے مقابلہ کیا۔ دوسری طرف مصر کے سر جمال عبد الناصر نے کرنل سلال کی مدد کے لیے فوجیں یمن بھیجی. بادشاہ یمن اور کرنل سلال کے درمیان جنگ 4 سال تک جاری رہی، لیکن بعد میں دونوں فریقوں نے صلح کر لی اور امام بدر کے حامی اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے. ادھر اسرائیل کے ساتھ عربوں کی 6 روزہ جنگ کے بعد جمال عبد الناصر اور سعودی عرب کے حکمران شاہ فیصل نے بھی اپنی افواج کو یمن سے واپس بلانے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا. چھبیس ستمبر سن انیس سو نوے عیسوی کو اٹلی کے ناول نگار البرٹو مورابیا کا ہوا. وہ 1907 عیسوی میں اٹلی کے دارالحکومت روم میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنا پہلا ناول لا تعلق انسان نوجوانی میں لکھا، لیکن مورابیا کی اہم ترین کتاب حقیقت کے ساتھ انسان کے تعلق کے مسئلے کے بارے میں ہے. انہوں نے افسانوں کے کئی مجموعے بھی تحریر کیے ہیں. چار مہر سن 1361 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور خطاط استاد رضا مافی کا انتقال ہوا. وہ مشہد مقدس میں پیدا ہوئے. استاد رضا مافی کو خطاطی کے فن سے دلچسپی تھی اور انہوں نے استاد اعتصامی سے خطاطی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی. انہوں نے انجمن خوشنویسان ایران کے ممتاز اساتذہ سے بھی تعلیم حاصل کی. استاد رضا مافی نے خط نستعلیق کو پینٹنگ کی شکل میں پیش کیا. انہوں نے 800 سے زائد فن پارے تخلیق کیے اور اپنے فن پاروں کی نمائش ایران میں اور ایران سے باہر دونوں جگہ کی. چار مہر سن 1370 ہجری شمسی کو آیت اللہ الحاج سید مصطفیٰ موسوی خان ساری کی وفات ہوئی. وہ کاشفی کے نام سے مشہور تھے. آیت اللہ موسوی خان ساری نے آیت اللہ بروجردی کے دروس میں شرکت کی اور آیت اللہ خان ساری کا شمار ان کے ممتاز شاگردوں میں ہوا. آیت اللہ موسوی خان ساری کی اہم کتابوں میں توضیع المسائل، مناسک حج اور ازدواج در اسلام خاص طور سے قابل ذکر ہیں. سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام آس پاس.
عزیز سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. غاصب اسرائیل میں ایسے وقت جب قبل از وقت انتخابات ہونے والے ہیں، صہیونی وزیراعظم یائر لاپیڈ پر تنقید میں شدت پیدا ہو گئی ہے. صہیونی وزیراعظم نے پچھلے ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں تقریر کی تھی. صہیونی وزیراعظم نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ دو ریاستوں کی رائے حل کی بنیاد پر فلسطینیوں کے ساتھ سمجھوتا اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے مناسب راستہ ہے. صہیونی وزیراعظم کے یہ خیالات مسئلہ فلسطین کے بارے میں اسرائیل کے سیاسی ڈھانچے میں شگاف کی علامت ہیں، کیونکہ حالیہ برسوں میں اسرائیلی کابینہ دو حکومتی رائے حل کو حذف کرنے کے سلسلے میں قدم بڑھا رہی ہے اور عملی طور پر سرزمین فلسطین پر حکومت کی تشکیل کے فلسطینیوں کے حق کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اب یائر لاپیڈ نے دو حکومتی رائے حل کو قبول کر لیا ہے. اگرچہ اسرائیلی حکومت غیر قانونی اور غاصب حکومت ہے اور اس نے فلسطینیوں کی سرزمین کو ہڑپ لیا ہے، لیکن اس غاصب حکومت کو فلسطینیوں کی اپنی سرزمین پر فلسطینی حکومت کی تشکیل دیکھنا پسند نہیں ہے۔ جو چیز یوئل لاپٹ کے ذریعے فلسطینیوں کے حق کو سرکاری طور پر تسلیم کیے جانے کا سبب بنی ہے، وہ حکومت کی تشکیل کی ضرورت کے بارے میں جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو اور غاصب اسرائیلی حکومت کے مظالم کے خلاف فلسطینیوں کی استقامت ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں دو حکومتوں کی تشکیل کے بارے میں یوئل لاپٹ کے بیان پر لیکوڈ پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیراعظم نیتن یاہو نے رد عمل کا اظہار کیا۔ نیتن یاہو نے لاپٹ کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے ان پر اسرائیل کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنے کا الزام لگایا۔ نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی گئی یوئل لاپٹ کی تقریر کو کمزوری، شکست اور شرمندگی سے بھری تقریر قرار دیا۔ غاصب اسرائیل کے سابق وزیراعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کو دوبارہ اوسلو سانحے سے دوچار نہیں کریں گے، میں اور میرے ساتھی اس کام کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ یوئل لاپٹ پر نیتن یاہو کی تنقید کا ہدف زیادہ تر داخلی ہے اور قبل از وقت انتخابات سے اس کا تعلق ہے جو آئندہ نومبر میں منعقد ہوں گے۔ ان انتخابات میں نیتن یاہو کے اصل حریف یوئل لاپٹ ہے۔ نیتن یاہو نے پچھلے ہفتے بھی مقبوضہ اراضی میں یوئل لاپٹ پر تنقید کرتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ 1 نومبر کو آپ لوگوں کی مدد سے میری یعنی لیکوڈ پارٹی لاپٹ کی کمزور اور خطرناک حکومت کی جگہ ایک مستحکم حکومت آئندہ 4 سال کے لیے تشکیل دے گی۔ یہی حکومت اسرائیل کی قومی عزت و سلامتی کو واپس لائے۔ سامن، پچھلے ہفتے مغربی ایشیا کے علاقے میں رونما ہونے والا ایک واقعہ دفاعی فضائی سسٹم اسپائڈر متحدہ عرب امارات کو فروخت کرنے کے لیے غاصب اسرائیلی حکومت کی رضامندی ہے۔ خبری ذرائع نے جمعرات کی رات کو رپورٹ دی کہ غاصب اسرائیلی حکومت رافائل کمپنی کے تیار کردہ دفاعی فضائی سسٹم اسپائڈر متحدہ عرب امارات کو بیچنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اسپائڈر ایک دفاعی فضائی سسٹم ہے جو فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل ڈربی اور پائتھن سے لیس ہے۔ رافائل کمپنی کا یہ سسٹم متعدد فضائی خطرات کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد کے دورہ تل ابیب کے دوران متحدہ عرب امارات کو یہ سسٹم بیچنے کے بارے میں سمجھوتا ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد ابراہم سمجھوتے پر دستخط کی دوسری سالگرہ کی مناسبت سے 14 ستمبر کو تل ابیب پہنچے تھے اور وہاں انہوں نے غاصب اسرائیلی حکومت کے اعلی عہدیداروں سے ملاقات کی تھی۔ متحدہ عرب امارات کو دفاعی فضائی سسٹم اسپائڈر بیچنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اقتصاد پر صہیونی حکومت کی نظر ہے، اور مغربی ممالک کی طرح وہ بھی متحدہ عرب امارات کے پیٹرو ڈالر کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیل متحدہ عرب امارات میں اپنی سیکیورٹی اور خفیہ اطلاعاتی اثر و رسوخ میں اضافہ کرنے کے درپے ہے، اور دفاعی سسٹم اسپائڈر کی فروخت بھی اسی سلسلے میں قابل غور ہے۔ متحدہ عرب امارات ایسے حالات میں غاصب اسرائیلی حکومت کے ساتھ تعلقات کو وسعت دے رہا ہے کہ اسرائیل کو داخلی طور پر سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہے اور کابینہ بتدریج زوال کا شکار ہے۔ سمن، مغربی ایشیا میں پچھلے ہفتے کا ایک اور اہم واقعہ رام اللہ کے جنوب مغربی علاقے میں ایک فلسطینی شہری کی شہادت پسندانہ کارروائی تھی جس کے نتیجے میں 8 صہیونی زخمی ہوئے۔ اگرچہ یہ شہادت پسندانہ کارروائی انجام دینے والا فلسطینی شہید ہو گیا، لیکن اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ فلسطینی شہادت پسندانہ کارروائی کے مؤثر ہونے پر بدستور یقین رکھتے ہیں۔ مقبوضہ اراضی میں ستمبر کے اوائل میں بھی فلسطینی مجاہدین نے بہت منظم کارروائی انجام دی تھی، جس میں صہیونی حکومت کی اسپیشل فورس کی ایک بس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں صہیونی حکومت کے 7 فوجی زخمی ہوئے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے غرب اردن میں کی گئی شہادت پسندانہ کارروائی کے سلسلے میں کہا کہ اس کارروائی سے پتہ چلتا ہے کہ استحکامت بدستور جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شہادت پسندانہ کارروائی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غاصبوں کی جنگ و جارحیت کا مقابلہ صرف شہادت پسندانہ کارروائیوں اور استحکامت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ علاوہ ازیں شہادت پسندانہ کارروائیاں صہیونیوں کے درمیان خوف و ہراس پیدا کرنے کا بھی سبب بنی ہیں، جس کی بنا پر اسرائیلی پولیس اور فوج کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ شہادت پسندانہ کارروائیوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونیوں کے مقابل فلسطینیوں کی استقامت کا جغرافیائی دائرہ وسیع تر ہو گیا ہے. اب سے پہلے تک صرف جنوبی مقبوضہ علاقوں اور غزہ میں صہیونی اور فلسطینیوں میں جھڑپیں ہوتی تھیں، لیکن اب فلسطین کے مشرق میں واقع غرب اردن کے نوجوانوں کے مسلح ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ صہیونیوں کے خلاف کمین گاہ میں تبدیل ہو گیا ہے اور صہیونیوں کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے. یہی خوف و ہراس صہیونی حکومت کی طرف سے فلسطینیوں کو کچھ مراعات دیے جانے کا سبب بنا ہے. صہیونی وزیر جنگ بینی گارڈز نے جمعرات کو سیکیورٹی کے بارے میں ہونے والے اجلاس کے اختتام پر کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں روزگار کے 1500 نئے کارڈ غزہ پٹی کے ساکنین کو دیے جائیں گے اور اس طرح مقبوضہ علاقوں میں پرمنٹ پر کام کرنے والوں کی تعداد 17,000 تک پہنچ جائے گی. تعداد میں اضافے کی شرط یہودیوں کی عیدوں کے موقع پر امن و امان کو برقرار رکھنا ہے. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ شہادت پسندانہ کاروائیوں کے جاری رہنے سے غاصب اسرائیلی حکومت کو ان دنوں شدید تشویش کا سامنا ہے. سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا.
اسلام کا ہے پاسبان. हुसैनी दिल में है, बढ़ता रहेगा कारवां मिल्लत का हर जवां। मुश्किल कुशा हम पर करम मौला का है, डरती है हमसे बिजलियां, डरती है हमसे बिजलियां, असमे हुसैनी दिल में है, असमे हुसैनी दिल में है, बढ़ता रहेगा कारवां।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، اخبارات پر مشتمل آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ رسالت، معاہدہ دسترس میں ہے اگر امریکہ فیصلہ کر سکتا ہو تو، ڈاکٹر امیر عبداللہیان۔ تہران ٹائمز، برطانوی ذرائع ابلاغ کی جانب سے ایران میں بلبوں کی حمایت اور اسے پھیلانے کی کوششوں کے پیش نظر برطانوی سفیر وزارت خارجہ میں طلب۔ اور گارڈین، اگر روس نے یوکرین میں ایٹمی ہتھیار استعمال کیا تو امریکہ کا جواب فیصلہ کن ہوگا، امریکی قومی سلامتی کے مشیر۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ وطن امروز، بلبوں کے خلاف انقلاب، اخبار لکھتا ہے مرحومہ مہسا امینی کے انتقال کے بہانے بعض شہروں میں بلوے کیے گئے اور ہنگامہ آرائی ہوئی، ملک دشمن عناصر نے اس بیچ قرآن کریم کی بے حرمتی کی، قومی پرچم کو جلایا اور اسلامی اقدار کی توہین کی۔ یہ ہنگامہ آرائیاں چند دنوں تک جاری رہیں اور اس بیچ متعدد جانوں کا بھی ضیاع ہوا۔ پولیس اور بسیج رضاکار فورس نے بھی ان ہنگاموں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، جس میں 10 پولیس اور بسیج رضاکار فورس کے ارکان کو گولی اور چاقو سے مار کر شہید کر دیا گیا۔ لیکن اتوار کے روز عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ملک بھر کے شہروں میں ایک عوامی سیلاب دیکھنے میں آیا۔ امت رسول اللہ سلوگن کے ساتھ دسیوں لاکھ ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے اور ایران کا پرچم ہاتھ میں لہراتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ مغربی ممالک جتنا بھی پروپیگنڈا کریں، ہم اپنے انقلاب اور اس کے بلند اقدار سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر ہونے والے عظیم اجتماع میں، جو کہ کئی کلومیٹر تک اطراف کی سڑکوں پر محیط تھا، ایران کے انقلابی عوام نے اعلان کیا کہ دشمن ممالک اور عناصر کو عوامی جذبات کا غلط فائدہ اٹھانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی عوام نے اعلان کیا کہ اگر دشمن اور ان کے اعلی کار اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ایرانیوں کو ان سے نمٹنا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ رائل یوم، ایران میں ہنگامہ آرائی، جلا ہوا پتہ۔ اخبار لکھتا ہے، سینئر عرب صحافی کمال خلف لکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران یعنی ایران کی حکومت اور عوام کی جانب سے فلسطینی کاز کی ہمیشہ حمایت جاری رہی ہے۔ تہران نے ہمیشہ اپنی پوزیشن، صلاحیت، سیاسی طاقت اور فوجی مہارت کو فلسطینی عوام اور فلسطینی مزاحمت کی حمایت کے لیے استعمال کیا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر اسرائیل سے اپنی دشمنی کا اظہار کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل سمیت پوری مغربی دنیا ایران کی دشمن ہو گئی۔ ایک لڑکی کی موت اور اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کو اسی لیے امریکہ، اسرائیل اور مغرب نے ایران کے نظام سے دشمنی کا بہترین موقع پایا اور اسے تشدد کی جانب لے جانے کی بھرپور کوشش بھی کی۔ وہی پتا کھیلا جو ایران کے سابق صدر روحانی کے دور میں ٹرمپ نے کھیلا اور ناکام ہوئے۔ یہ پتا اوباما کے زمانے میں سن 2009 میں بھی بلوا کھڑا کر کے کھیلا گیا اور اس بار بھی بازی ہار گئے۔ کمال خلف لکھتے ہیں کہ میں ایران میں 11 سال تک رہنے کا اپنا تجربہ پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایرانی عوام اپنے اطراف میں پیش آنے والے واقعات کی جانب سے حساس ہیں اور سرگرم ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک میں سیاسی آزادی، آزادی اظہار اور میڈیا کی آزادی کا ماحول پایا جاتا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ پاکستان، اسحاق ڈار، وزیر خزانہ نامزد مفتاح اسماعیل نے نواز شریف کو استعفیٰ پیش کر دیا۔ ڈان نیوز، حاصل شدہ تمام امداد تیسری پارٹی کی نگرانی میں ہی ملے گی، شہباز شریف۔ اور روزنامہ صحافت، راجستھان کی سیاست میں پھر زلزلہ۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے گزشتہ بدھ کے روز اپنے دورے نیو یارک کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں اپنے خطاب میں مختلف مسائل کے بارے میں اسلامی جمہوری ایران کے نقطہ نگاہ بیان کیے۔ ایران کے صدر نے معاشی کثیر الجہتی کے ذریعے منصفانہ عالمی نظام کے قیام کو عملی جامہ پہنائے جانے کے بارے میں اپنے افکار کو دنیا تک پہنچایا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں صدر ابراہیم رئیسی نے اپنے خطاب کے دوران شہید قاسم سلیمانی کی تصویر کو اوپر اٹھا کر بلند کیا اور سب کو دکھایا۔ آپ کا یہ اقدام میڈیا میں ایک اہم خبر میں تبدیل ہو گیا، تاکہ دنیا ایک بار پھر امریکی جارحیت اور استجارحیت کی تحقیقات انجام پانے کے مقصد سے ایران کے پرام ہونے کا مشاہدہ کرے۔ دنیا یہ دیکھ لے کہ یہ ایران ہے جو امریکی جرائم کے سامنے خاموش نہیں بیٹھ سکتا اور خود اس کے مرکز میں جا کر اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس امر کے پیش نظر کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر ان جملہ مواقع میں سے ہے کہ جہاں عالمی سطح پر اپنے نقطہ نگاہ کو بیان کیا جا سکتا ہے، اس لیے ایران کے صدر نے بھی اس سال جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اپنی پہلی شرکت کے ذریعے مختلف مسائل کے بارے میں ایران کے نقطہ نگاہ کو بیان کیا۔ صدر رئیسی نے دنیا کے مختلف علاقوں میں امن و صلح اور سلامتی پر یک طرفہ پسندی کے منفی اور تخریبی نتائج کے اثرات مرتب ہونے کی جانب سب کی توجہ مبذول کی۔ اقوام متحدہ میں صدر ایران کی تقریر کے شروع ہوتے ہی اسرائیل کے نمائندے بہت زیادہ مضطرب نظر آئے اور وہ فوراً بدحواسی کے عالم میں اسرائیلی نمائندہ اجلاس سے نکل گیا۔ صدر ایران کی تقریر کا اہم پیغام عدل و انصاف کے قیام اور ظلم و تسلط کی نفی پر تاکید کی کہ جسے انہوں نے انسانی حقوق، دہشت گردی اور ایٹمی مسائل کے مصادیق کے طور پر بیان کیا، اور یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران تمام تر قیمتیں ادا کرنے کے باوجود گزشتہ 4 دہائیوں میں اپنی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کی راہ میں ڈٹا ہوا ہے۔ سامی صدر مملکت ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 17ویں اجلاس میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایرانی قوم اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ عدل و انصاف سے اتحاد و وحدت وجود میں آتا ہے اور جبر و ظلم، جنگ و ظلم جنگ پر اکساتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ملک اپنے ملک کی سرحد میں عدل و انصاف کا دعوے دار ہو لیکن بیرون ملک میں مختلف دہشت گرد گروہوں کو ترتیب دے لیکن بیرون ملک میں مختلف دہشت گرد گروہوں کو تربیت دے اور ان کو قوموں کے لیے وبال جان بنا دے یا مختلف طرح کے دباؤ کے ذریعے قوموں کو جھکنے پر مجبور کرے تو اسے پوری انسانیت سے اور آزادی اور عدل و انصاف سے بھی شرم آنی چاہیے۔ صدر ایران نے کہا کہ دنیا میں بہتر نظام لانے کے لیے عدل و انصاف کا ہونا ضروری ہے اور تمام انسانی امنگیں عدل و انصاف کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں۔ اگرچہ بہت سی تحریکیں انقلاب برپا نہیں کر سکیں لیکن انقلاب ایران جیسے بعض انقلابات کی کامیابی نے عدل و انصاف کی برقراری کی امید کو بدستور زندہ رکھا ہوا ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ ایران عالمی سطح پر عدل و انصاف کے قیام کی حمایت کرتا ہے کیونکہ انصاف سے اتحاد قائم ہوتا ہے اور ظلم سے جنگ کی آگ بھڑکتی ہے۔ ایران کے صدر نے کہا کہ ایرانی قوم کی عدل و انصاف کی بنیادیں قرآن کریم میں موجود ہیں جو یہ سبق دیتی ہیں کہ نہ تو ظالم بنو اور نہ ہی مظلوم بن کے رہو۔ انہوں نے دنیا کی بڑی طاقتوں سے استفسار کیا کہ اگر تمہارے اندر عدل و انصاف لاگو کرنے کا پختہ ارادہ نہیں ہے تو پھر تم کیسے ظلم کے خلاف لڑ پاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس انصاف و عدالت کے علمبردار ہیں جو ہر طرح اور ہر سطح پر ظلم کا انکار کرتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے وہی چاہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور دوسروں پر وہ نہیں تھوپتے جسے ہم خود پسند نہیں کرتے۔ واشنگٹن کی جانب سے عالمی پولیس کا کردار ادا کرنے اور یک طرفہ پسندی جاری رکھنے کے لیے امریکہ کی سرپرستی میں تسلط پسند نظام کے اصرار پر توجہ کے پیش نظر صدر ایران کے عدل و انصاف کے قیام اور ظلم و تسلط کی نفی پر تاکید بہت اہمیت کی حامل ہے۔ امریکہ نے سرد جنگ کے دوران کے بعد دو قطبی نظام کا شیرازہ بکھر جانے کے پیش نظر ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک قطبی نظام کو امریکی تسلط کے مخالف بہت سے ملکوں کی مخالفت کے باوجود اسے دنیا پر مسلط کرے، لیکن ثبوت و شواہد اس امر کے غماز ہیں کہ اس کی یہ کوشش زوال سے دوچار ہوئی اور امریکی تسلط دن بدن ناکامی سے دوچار ہوا۔ سامعین، امریکہ کے یک طرفہ اقدامات کے جو اس ملک کے ناجائز اور غیر قانونی مطالبات کو مسلط کرنے کے مقصد سے فوجی ذرائع کے ساتھ ساتھ سخت اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کے ذریعے انجام پا رہے ہیں، نہ صرف عالمی سلامتی کو کمزور کر رہے ہیں بلکہ ناانصافی کے پھیلاؤ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر منتج ہوئے ہیں۔ اس ناانصافی کی بھینٹ سب سے زیادہ اسلامی جمہوریہ ایران چڑھا ہے اور ایران کے عوام اور دیگر ممالک جو کہ امریکہ کی پالیسیوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں، ان کو اس سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس ملک کی یک طرفہ اور اقتصادی پابندیاں برسوں سے جاری ہیں۔ یہ مسئلہ دنیا کے موجودہ نظام میں تبدیلی کی ضرورت اور کثیر الجہتی پر مبنی عالمی مساوات قائم کرنے کی ضرورت کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ اسی بنا پر حالیہ برسوں میں ایران اور ایشیا کے دوسرے بڑے اور بااثر ممالک نے شنگھائی جیسے معاہدوں کی صورت میں باہمی تعلقات کو مضبوط کیا ہے اور کثیر الجہتی کے ڈھانچے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے دنیا کے پرانے خطرات اور جدید چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کثیر الجہتی ڈھانچے کے اتحاد اور تعاون کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جس کی بنیاد انصاف اور انبیاء کی تعلیمات سے ماخوذ اعلی اقدار اور اصولوں پر ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے جن اہم موضوعات کا تذکرہ کیا وہ دہشت گردی کا مسئلہ اور اس تعلق سے امریکہ کے اقدامات تھے۔ صدر ایران نے تقریر کے دوران شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تصویر کو دکھاتے ہوئے کہا کہ دنیا کے دوسرے گوشے میں بسنے والی ایک حکومت نے علاقے کی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جسے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی کمان میں ایرانی جوانوں نے ناکام بنا دیا۔ ابراہیم رئیسی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تصاویر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے داعش کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے سابق امریکی صدر ٹرمپ کو دہشت گردی کے خلاف لڑنے والے اس عظیم ایرانی ہیرو کی شہادت پر بین الاقوامی عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے مجرمانہ اقدام کو منصفانہ عدالتی نظام میں اٹھا کر مجرم کو سزا دلانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ صدر رئیسی نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ امریکہ نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے داعش کو تشکیل دیا ہے. ان کا کہنا تھا اسلامی جمہوریہ ایران نے داعش کے منصوبے کو ناکام بنا دیا اور اس کا کمانڈر کوئی اور نہیں بلکہ جنرل حاج قاسم سلیمانی تھے. حاج قاسم کے خلاف سابق امریکی صدر کے جرم کے کیس سے نمٹنا انسانیت کی خدمت ہے. تہران یونیورسٹی کے اکیڈمک اسٹاف کے ایک رکن محمد صادق کوشکی نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں شہید سلیمانی کی تصویر کی نمائش کو انقلابی سفارتکاری اور آیت اللہ رئیسی کی خارجہ پالیسی کے عروج کے طور پر ذکر کیا اور کہا کہ صدر مملکت نے ملک کی قومی سلامتی کا پورے قومی اقتدار اور مروجہ سفارتی تکلفات سے دور رہتے ہوئے دفاع کیا. ایک اور مسئلہ جس کی طرف صدر رئیسی نے اپنی تقریر میں توجہ مبذول کروائی اور اس کا ذکر کیا وہ جوہری معاہدے اور اس بین الاقوامی معاہدے کی بحالی کے حوالے سے امریکہ کے غیر تعمیری نقطہ نظر سے متعلق تھا. ان کا ماننا ہے کہ دنیا کے جوہری پروگرام میں ایران کے پرامن جوہری پروگرام کا حصہ صرف 2% ہے، لیکن ایران کی تنصیبات کے معائنے کی شرح 25% ہے. ایران نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں اور اپنے تمام وعدوں پر عمل کیا ہے، لیکن امریکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ہمارے خلاف بڑی پابندیاں بھی لگائیں. صدر رئیسی نے کہا کہ ہمارے سامنے امریکہ کے ایٹمی معاہدے سے نکلنے اور موجودہ امریکی حکومت کی طرف سے اس معاہدے میں واپس آنے کے لیے 1.5 سال سے زیادہ لیت و لال کا تجربہ ہے. آج بھی جب امریکی حکومت ایٹمی معاہدے میں واپسی کی بات کرتی ہے تو خود اس ملک کے اندر سے امریکہ کی عہد شکنی کی آواز سنائی دیتی ہے. امریکہ کے اس تجربے اور اس تناظر کے ساتھ کیا ہم معاہدے کی پائیداری کو یقینی بنانے کے اہم معاملے میں رواداری کے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ بین الاقوامی امور کے ماہر ابو الفضل زہراوند نے جے سی پی او اے کے بارے میں صدر رئیسی کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا صدر مملکت نے یہ جو کہا کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کے تعلق سے بھرپور تعاون کیا ہے اور ایٹمی معاہدے سے امریکیوں کے انخلاء کے 1.5 سال بعد بھی وہ اپنے موقع پر قائم ہے اور اس معاہدے سے نہیں نکلے ہیں، تو ایسے میں ایران کو اس بات کا پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے میں امریکی شمولیت کے حوالے سے امریکی فریق سے ٹھوس ضمانت کا مطالبہ کرے. صدر رئیسی نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران نے پابندیوں کے اثرات کو بے اثر کر دیا ہے کہا کہ امریکہ اور یورپ کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے ایران اقتصادی فوائد سے دور ہے. زوراوند کہتے ہیں بات یہ ہے کہ صدر ایران نے جوہری مسئلے اور اب تک ہونے والے مذاکرات کے بارے میں اس انداز سے گفتگو کر کے گیند امریکہ کے کورٹ میں ڈال دی ہے، کیونکہ امریکیوں نے میڈیا کی فعال سفارتکاری کے فقدان کے موقع سے استفادہ کیا اور اس مسئلے کو مسلسل اٹھایا کہ گیند ایران کے کورٹ میں ہے. سامعین، صدر مملکت ابراہیم رئیسی نے جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ امریکہ کی مداخلت پسندانہ اور زور و زبردستی کی پالیسیوں کے مقابلے میں ایران نے بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے دنیا کے زوال پذیر عالمی نظام، اس کے نقصانات اور خطرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مختلف مسائل جیسے دہشت گردی، انسانی حقوق اور ایک جیسے واقعات کے بارے میں امریکہ کے معیارات دوہرے ہیں. امریکی پالیسیوں پر انہوں نے شدید تنقید کی اور کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ دیگر ممالک بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہوں. صدر رئیسی نے کہا کہ دنیا کا موجودہ غیر منصفانہ نظام لوگوں کی نظر میں اپنی قانونی حیثیت کھو چکا ہے اور یہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے. انہوں نے آج کی دنیا کو ایک ایسی پرانی دنیا قرار دیا جس میں اخلاقیات و انصاف کی بجائے سرمایہ کا تسلط ہے، جہاں غربت بڑھ رہی ہے اور بے انصافی عام ہو رہی ہے. ایک ایسی دنیا جس میں بین الاقوامی ادارے ایک ہتھیار کے طور پر دوسرے آزاد ممالک پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر رئیسی نے مزید کہا کہ دنیا کے اس طرح کے نظام کا زوال حتمی ہے. انہوں نے مغربی ایشیا، افغانستان سے لے کر عراق، لبنان، فلسطین اور ایران کو اس عالمی نظام کے زوال کا میوزیم قرار دیا اور کہا کہ مغربی دنیا اور اس کے سازشی ناکام ہو گئے ہیں. صدر ایران نے کہا کہ تہران دنیا کے سبھی ملکوں، خاص طور پر اپنے دوست اور ہمسایہ ملکوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. صدر رئیسی نے اسی طرح فلسطینیوں کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ تاریخ نے فلسطینیوں سے زیادہ مظلوم قوم اور صہیونی حکومت سے زیادہ ظالم حکومت کہیں نہیں دیکھی. انہوں نے فلسطین پر غاصب اسرائیل کے قبضے کو دنیا کی بے انصافی کی سب سے بڑی اور المناک مثال قرار دی اور کہا کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ کی پٹی میں ناکہ بندی کر کے اس علاقے کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے۔ صہیونی آبادکاروں کے لیے مکانات تعمیر کرنے کے لیے فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری، فلسطینیوں کے قتل عام اور ان کے کھیتوں کی تباہی سات دہائیوں سے ختم نہ ہونے والا طویل سلسلہ ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ہمارا ملک ایک متحدہ فلسطین پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے دنیا میں آزادی اور جمہوریت کا دعویٰ کرنے والی حکومتوں سے استفسار کیا کہ وہ فلسطینی مسئلے کے حل کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے پیش کردہ واضح اور منصفانہ فارمولے سے کیوں بھاگ رہے ہیں، انہیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ فلسطینی مسئلے کا حل تمام فلسطینیوں، مسلمان، عیسائی اور یہودی سب کے ایک جامع ریفرنڈم کے انعقاد میں ہی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام اقتصاد نامہ، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے اقتصاد نامہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اظفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے اقتصادی موضوعات اور ماہرین معاشیات کے خیالات بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
ترقی کے لیے بحر الکاہل، تجارتی مذاکرات سے ہندوستان کی علیحدگی۔ ہفتے میں چار دن کام کی تجویز کیوں کامیاب ہے؟
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی، اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ایران کوآپریٹو چیمبر کے زرعی کمیشن کے چیئرمین ارسلان قاسمی نے کہا ہے کہ اس وقت ایران ظالمانہ پابندیوں کے باوجود دنیا کے 85 سے زیادہ ممالک کو کھجوریں برآمد کر رہا ہے، جن میں بعض یورپی ممالک بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مصر دنیا میں کھجور پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جس کے بعد ایران، سعودی عرب، یمن اور عراق بالترتیب دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں نمبر پر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی کھجور کی برآمدات وسیع پیمانے پر انجام پا رہی ہیں، جو اس کی متنوع اقسام اور بہترین کوالٹی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کھجور کی متنوع اقسام کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، اور یہ اس کی متنوع آب و ہوا اور موسم کی وجہ سے ہے۔ ارسلان قاسمی کا کہنا تھا کہ ایران کھجور کی اہم ترین مارکیٹیں پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکیا اور متحدہ عرب امارات ہیں، اور ایران نے گزشتہ سال 320,000 ٹن کھجور برآمد کی تھی۔ ایران بجلی کی پیداوار کے لحاظ سے خطے میں پہلے نمبر پر ہے، اور وہ ہمسائے ممالک سمیت شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کو بجلی برآمد کرنے کی توانائی رکھتا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران اس وقت بجلی کی پیداوار میں خطے میں پہلے نمبر پر ہے، اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے ساتھ بجلی کے تبادلے سے ایران کی بجلی کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایران کے وزیر توانائی کے مشیر محمد علی نے اس بارے میں کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم دنیا کی نصف آبادی پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ بجلی کی پیداوار کے لحاظ سے چین جیسی بڑی طاقتیں لاکھوں میگا واٹ بجلی کی پیداواری گنجائش کے ساتھ اس کی رکن ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران، ہندوستان اور روس شنگھائی تعاون تنظیم میں بجلی پیدا کرنے والے بڑے ممالک ہیں، اور اس درمیان ایران کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے کہ جو فوسیل ایندھن کی بہترین گنجائش کے حامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے ہمسائے میں عراق کو اس وقت 10,000 میگا واٹ اور پاکستان کو 7,000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے اور ہم ان کی بجلی کی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ توانائی کے کوریڈور قائم کرنا وزارت توانائی کے منصوبوں میں شامل ہے اور ایران، جمہوریہ آذربائیجان اور روس کے مابین توانائی کوریڈور کے، جس پر اس وقت مطالعاتی کام جاری ہے، ملکوں کے درمیان بجلی کی منتقلی کی صلاحیت اور توانائی کا حامل ہوگا۔
ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے کہا ہے کہ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران ایران کی پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات میں وزن اور مالیت کے لحاظ سے اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے تہران میں 16ویں ایران پلاس بین الاقوامی نمائش کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا کہ ایران کے پیٹرو کیمیکل کے شعبے پر پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی ہیں اور اس میں سرمایہ تیزی سے واپس آتا ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے مزید کہا کہ پیٹرو کیمیکل صنعت کے ماہرین کی کوششوں سے پہلی بار پیٹرو کیمیکل صنعت کے کیٹالسٹ روس کو برآمد کیے گئے اور آئندہ 3 سال کے اندر ہم کیٹالسٹ کی صنعت میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ انہوں نے لبنان کو تیل کی مصنوعات کی برآمدات کے بارے میں کہا کہ ہم نے گزشتہ سال سے لے کر اب تک لبنان کو برآمدات کی ہیں اور اس عرصے کے دوران ان برآمدات کی تمام رقم وصول ہو گئی ہے۔ ہندوستان نے ترقی کے لیے انڈو پیسیفک اقتصادی فریم ورک کے زیر عنوان تجارتی مذاکرات سے علیحدگی اختیار کر لی ہے کہ جو رواں سال مئی میں امریکہ کے ذریعے شروع ہوئے تھے۔ چائنا ڈیلی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا میں واقع ہندوستان انڈو پیسیفک اکنامک فریم ورک کے 14 رکن ممالک میں سے واحد ملک ہیں جو اس تجارتی معاہدے میں شامل ہونے سے گریز کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ دیگر ارکان کو بھی اس معاہدے کے بارے میں تحفظات ہوں جن پر آسانی سے قابو نہیں پایا جا سکتا ہے اور آگے مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات کے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ ہندوستان تجارتی مذاکرات سے عارضی طور پر دستبردار ہو رہا ہے اور شاید وہ اپنے خیالات میں تنہا نہیں ہے، دوسرے ترقی پذیر ممالک بھی ممکن ہے اسی طرح کے خیالات رکھتے ہوں۔ بین الاقوامی امور کے اس ماہر نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اپنی مارکیٹ کے سائز اور دنیا میں جی ڈی پی کے حصے کی بنیاد پر انڈو پیسیفک اکنامک فریم ورک برائے ترقی کے ساتھ ہمانگی پیدا نہیں کر سکا ہے۔ پاکستان میں افراط زر اور مہنگائی میں اضافے کے باوجود غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں نے اگست کے مہینے میں 2 ارب 70 کروڑ ڈالر سے زائد رقم پاکستان بھیجی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کو اگست کے مہینے میں 2 ارب 72 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی ترسیلات زر موصول ہوئی ہیں کہ جو اس سے گزشتہ مہینے کی نسبت تقریباً 8% زیادہ ہیں، جبکہ گزشتہ سال اگست کے مہینے سے یہ صرف 1.5% زیادہ ہیں۔ پاکستان کو مالی سال 2022 میں 31 ارب ڈالر سے زائد ترسیلات زر موصول ہوئی ہیں کہ جو گزشتہ مالی سال کی نسبت 6.1% زیادہ ہیں، جبکہ رواں مالی سال کے پہلے مہینے میں پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 43.3% کمی واقع ہوئی ہے۔ اسی عرصے کے دوران پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 45% کم ہو کر 1 ارب 20 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے کہ جو اقتصادی شعبے کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ پاکستان کو حال ہی میں سیلاب سے شدید نقصان پہنچا ہے اور کپاس کی فصل کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے ممکن ہے ٹیکسٹائل کی برآمدات بھی متاثر ہوں، جبکہ سیلاب کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچنے کے بعد زرعی اجناس کی درآمدات میں بھی اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ کرپٹو کرنسیوں کے شعبے کے ایک ماہر تجزیہ کار نکولس مارٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ بٹ کوائن اپنی قیمت میں اضافے میں ناکامی کے بعد مبہم مستقبل کا شکار ہو گئی ہے۔ نکولس مارٹن نے، جو ڈیٹا ڈیش کے بانی بھی ہیں، بٹ کوائن کی قیمت 19,000 ڈالر سے کم ہونے کے بعد کہا تھا کہ ممکن ہے بٹ کوائن کی قیمت 14,000 ڈالر تک گر جائے۔ جون کے مہینے میں کرپٹو کرنسیوں کی مارکیٹ کریش ہونے کے بعد بٹکوائن کی قیمت کم ہو کر $17,600 رہ گئی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک بٹکوائن کی قیمت $20,000 کی حدود میں ہے کہ جو اس کی اوسط قیمت $23,000 سے کم ہے۔ دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ امریکی فیڈرل ریزرو شرح سود میں مزید اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس سے ڈیجیٹل کرنسیوں کی قدر میں مزید کمی واقع ہونے کا امکان ہے۔ دنیا میں کئی ممالک کی کمپنیاں ہفتے میں 4 دن کام کا تجربہ کر رہی ہیں اور اس میں وہ نسبتاً کامیاب بھی ہیں۔ تفصیلات پیش کر رہی ہیں ناہید انوری۔
ہفتے میں 4 دن کام مؤثر ہے، یہ پیغام ان کمپنیوں کی طرف جاری کیا گیا ہے کہ جنہوں نے عالمی غیر منافع بخش تنظیم کے ہفتے میں 4 دن کام کے پائلٹ پروگراموں کی بنیاد پر اپنے کام کے شیڈیول کی منصوبہ بندی کی ہے۔ نیشنل نیوز کی رپورٹ کے مطابق سروے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ برطانیہ کی 70 سے زائد کمپنیوں کے 78% سربراہوں نے ہفتے میں 4 دن کام کے بارے میں کہا کہ ان کا یہ فیصلہ اچھا تھا۔ ان میں سے صرف 2% نے اسے چیلنجنگ قرار دیا، جبکہ 88% کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کی افادیت اچھی رہی ہے۔ ہفتے میں 4 دن کام کے منصوبے پر اس وقت آزمائشی طور پر 6 مہینے کے لیے دنیا کے 12 سے زائد ملکوں میں 180 سے زائد کمپنیوں میں عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں اس منصوبے میں شرکت کرنے والی تقریباً 86% کمپنیوں نے کہا ہے کہ شاید وہ اس پروگرام کو نومبر میں بھی جاری رکھیں۔ تقریباً 49% کمپنیوں کا کہنا تھا کہ ان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ 46% کا کہنا تھا کہ ان کی پیداواری صلاحیت وہی رہی ہے۔
یوکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد کیف حکومت اپنی مالی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق یوکرین کا دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ میں سب سے بڑی زمینی جنگ کا سامنا ہے۔ بنیادی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اہم اقتصادی شعبے بند ہو گئے ہیں۔ ان تمام عوامل کی وجہ سے یوکرین حکومت کو جنگ کے ساتھ ملک کا اقتصاد چلانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یوکرین کے حکام نے کئی بار اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت کو اخراجات پورے کرنے میں ماہانہ $5 ارب خسارے کا سامنا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان حالات میں یوکرین کی حکومت نے غیر ملکی قرضوں سے آس لگا لی ہے کہ جسے آئندہ برسوں کے دوران اسے قرضوں کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.